بسم الله الرحمن الرحيم. سلامة الصدر من الغش والحسد. أخرج أحمد بإسناد حسن والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يتلو الآن عليكم رجلا من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطق لحيته ومن وضوئه قد علقنا عليه بيده الشمال. فلما كان الغدر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه فقال: إني لأحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تدعيني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك ثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضي ثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يتلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت ثلاث مرات فأردت أن أبي إليك فأنزل ما عملك فأقتدي بك. فلما لك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على أخينا أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. ورواه أبو يعلى والبزار بنحوه. وسمى الرجل المهم سعدا فقال في آخره: فقال سعد: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لم يضاغ على مسلم، أو كلمة نحوها. زاد النسائي في رواية له والبيهقي والأصبهاني. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، فهي التي لا نطيق. كذا في الترغيب. قال عثمي: رجال أحمد رجال صحيح، وكذلك أحد إسنادي البزاري إلا أن سياق الحديث من لهيعة. وقال ابن كثير في تفسيره لحديث أحمد: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه علي بن عساكر ورجاله رجال صحيح. وسمى رجل سعد بن أبي وقاص. وفي آخره فقال: ما هو إلا الذي قد رأيت، غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين ولا أقوله. قال: هذه التي قد بلغت بك، وهي التي لا أطيق. كذا في الكنز. وأخي ابن سعد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. میرے محترم دوستو، بھائی آواز ٹھیک کریں مائک والے. دیکھو، یہ کام اجتماعی کام ہے، یہ کام اجتماعی کام ہے. اس سے زیادہ ایمان والوں کے ایمان والے سے واسطہ کسی اور کام میں نہیں پڑے گا. سب سے زیادہ اختلاط کا اور سب سے زیادہ بڑا اجتماعی کام ہے. اس میں دو چیزیں سامنے آئیں گی، ایک ساتھیوں کی خوبیاں اور ایک ساتھیوں کی کمزوری. دو چیزیں سامنے آئیں گی، ایک ساتھیوں کی خوبیاں اور ساتھیوں کی کمزوریاں. ساتھیوں کی کوتاہیوں سے تو آنکھیں اس طرح پھیر لینی چاہیے جس طرح کسی ایسے شخص کے نظر پھیر دینے کا حکم ہے جس کا صدر کھلا ہوا. ساتھیوں کے عیوب سے اس طرح نظر پھیرنے کا حکم ہے جس طرح کسی کا صدر کھلا ہوا ہو, اس سے نظر پھیرنے کا حکم ہے. جس طرح کسی کے صدر کو نظر بھر کر دیکھنا حرام ہے, اس طرح ساتھیوں کے عیوب کو دیکھنا حرام ہے. اور ان کا تذکرہ کرنا اس وقت ایسی وعید ہے کہ جو اس کا تذکرہ کرے گا وہ مرنے سے پہلے اس عیب کے اندر ضرور مبتلا ہو جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ اسے تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ ساتھی میں خوبیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں. صحابہ اکرام کا مزاج یہ تھا کہ جن میں خوبیاں ہوتی تھیں ان کی صحبت ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے, اور جن میں کمزوریاں ہوتی تھیں ان کی کمزوریوں سے نفرت کرتے تھے, ان کی ذات سے نفرت نہیں کرتے. ان کی کمزوریوں سے کوتاہیوں سے نفرت کرتے تھے, ان کی ذات سے نفرت نہیں کرتے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ سینہ کا صاف ہونا حسد سے کینہ سے یہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں خیر کے ان میں حسد پیدا ہو ہی جاتا ہے, ان میں حسد پیدا ہو ہی جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ حسد ہو ہی جاتا ہے. تو جن سے اللہ کام لے ان سے حسد نہ کرو, کیونکہ کام اللہ کا ہے. ان سے چاہیں گے مان لیا سب مسجد ہے, اللہ بڑی قدرت والے ہیں, وہ چاہیں تو بعد والے سے وہ کام لے لیں جو پچھلے سے نہ لیا ہو. بعد والے سے وہ کام لے لیں جو پچھلے سے کبھی نہ لیا ہو. اللہ اس کا قادر ہے بعد والوں سے وہ کام لینے جو پچھلوں سے نہ لیا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہ کے لشکر کی حزیمت کا کام چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے لے لیا, اور دعوت میں بھی یہ مشاہدہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت 80 افراد اسلام میں داخل ہو, اور طفیل احمد دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سال کی محنت اور 80 خاندان اسلام میں داخل تھے. 80 خاندان 80 افراد نہیں, 80 خاندان. ایک خاندان کے کتنے افراد آپ تصور کرتے ہیں؟ کام کس کا ہے؟ کام اللہ کا ہے. جب اللہ کام دینے والے ہیں تو پھر حسد کی گنجائش کوئی نہیں. حسد ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ رکھنے کو کھا جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اللہ کسی سے کام لے تو ان سے حسد نہ کرو, بلکہ کام میں ان کا تعاون کرو اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرو. یہ کبھی نہ دیکھو یہ نیا ہے چھوٹا ہے, یہ کبھی نہ دیکھو, کیونکہ اتنے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے کہ بڑوں کو ہوتے والا نے چھوٹے سے کام دیا. کتنا قصے کبھی بڑوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کے ہوتے ہمارے ہوتے ہوئے اس سے کام کیوں لیا جا رہا ہے. کتنے واقعات ہیں صحابہ اکرام بڑوں بہت والا نے چھوٹے سے کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلوار نکالی, فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ زبیر کھڑے ہوئے آدمی کی تلوار نہیں, فرمایا تلوار کون لے گا؟
اور دونوں کھڑے ہوئے ان کو بھی نہیں. تمہاری تلوار کون لے گا جس کا حق ادا کرے؟ ان دونوں آزاد پیچھے ہٹ گئے کہ حق کون ادا کر سکتا ہے. تیسرے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے تلوار جس کا حق ادا کروں. آپ تلوار ان کو دے دیجیے تلوار. وہ تلوار لے کے نکلے, مشرکین کی کھوپڑیوں نے تلوار سے اڑا دی, بہت کام کیا. زبیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار ابو دجانہ کو ملی ہے, میں پیچھے پیچھے گیا کہ دیکھو تو صحیح آخر کیا بات ہے, ہمارے ہوتے ہوئے اس سے کام کیوں لیا جا رہا. دیکھ ہمارے لگے بھائی اللہ جانے اللہ کے رسول جانے اس سے کیا کام ہونا ہے. کسی صاحب کرام کی ذرا یہ تھا کہ جو وہ کسی کے بارے میں کوئی خیر کوئی خوبی اور ان کی کسی خصلت کے بارے میں سنتے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتا. یہ میرے دوست جو یہ کام تو آپ اس کے تعاون سے چلے گا, آپ اس کے تعاون سے چلے گا, تقابل سے نہیں. حسن تقابل پیدا کرتا ہے, حسن تقابل پیدا کرتا ہے. کیونکہ ایسی حد ایسی چیز ہے کہ ایک کو دوسرے کا معاون نہیں بننے دیتا. حسد ایسی چیز ہے ایک کو دوسرے کا معاون نہیں بننے دیتا. حالانکہ یہ کام سب کے آپس کے تعاون سے چلے گا. اس لیے سینوں کا صاف ہونا کینے سے حسد سے کھپت سے یہ بھی بہت ہم سمجھتے ہیں جو آدمی زیادہ ذکر تلاوت کرے گا وہ جنتی ہوگا. اس واقعے میں ان کا سینہ جتنا صاف ہوگا وہ اتنا جنتی ہوگا. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی ظاہر ہونے والا ہے. صحابہ دیکھنے لگے کہ آخر کون آدمی ہے جس کو اللہ نے فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے. چنانچہ انصار میں اس کے ایک صحابی اپنی داڑھی سے ان کے وضو کا پانی چپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں جسے لٹکائے ہوئے وہ نظر آئے. اگلا دن ہوا آج پھر یہ فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی ظاہر ہونے والا ہے. تیسرے دن ہوا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے. تین دن سے ان کے بارے میں اعلان ہو رہا کہ تمہارے سامنے ابھی جنتی آدمی ظاہر ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمر ابن العاص وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. اور جا کے یہ کہا کہ میں نے میرے باپ سے لڑائی ہو گئی ہے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں نے گھر میں تین دن سے گھر میں جانے کی قسم کھائی ہے, لہذا مجھے آپ تین دن نہ ٹھہرا دیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں آ جاؤ. مقصد یہ تھا کہ تین دن کے ساتھ رہ کر ان کے عمل کو دیکھیں گے. ہمارے ابن عمر کہ تین راتیں گزاری انہوں نے حضرت صاحب کے ساتھ, صاحب بن وقاص کے ساتھ, اور تینوں راتیں حضرت صاحب عشاء پڑھ کے سوئے, فجر تک سوتے رہے. یہ دیکھنے گئے تھے کہ رات کی تلاوت تہجد رات کی دعائیں رات کی عبادت کیسی ہوگی. لیکن تینوں رات انہوں نے دیکھا ایک رات انہوں نے رات کی عبادت نہیں کی. اتنا ظلم ہوتا تھا کہ وہ جب کروٹ لیتے بستر پہ تو اللہ اکبر کہتے اور دوسری کروٹ پہ سو جاتے. جب تین راتیں گزر گئی تو فرمایا دل ابن عمر کہ میں قریب تھا ان کے عمل کو حقیر سمجھنے کے، اور میں نے کہا اے اللہ کے بندے میری میرے باپ سے لڑائی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے بارے میں تین دن تک اللہ کے نبی کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ جنتی آدمی ہیں، اور تین دن آپ نظر آئے، میرا دل یہ چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کے عمل کو دیکھ کر نہیں ہوں عمل کو جواب کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ بتائیے کہ آپ اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ جنتی ہیں. فرماتے ہیں جب وہاں سے ان کے عمل کو حقیقت سمجھ کر چل دیا، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے یہ فرمایا کہ میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اللہ نے کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے، مجھے اس سے اس پر حسد نہیں. قدر نے عمل فرمانے لگے کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے، اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. ذیل میں اسلم فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ چمک رہا تھا بیماری میں، ان سے کہا گیا کہ کیا بات ہے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے بیماری میں، فرمایا کہ میرے تمام اعمال میں سے صرف دو ہی عمل ایسے قابل بھروسہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں لایانی باتیں نہیں کرتا، ایک چیز کہ میں لایانی باتیں نہیں کرتا. اوہو لایانی باتوں کا تو اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی باتیں کرنا، ایک صحابی شہید کیے گئے احد کے میدان میں، ان کے جنازے کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جنازہ رکھا ہوا تھا، آپ تشریف فرما تھے، ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے تجھے جنت مبارک، جنت کا شہید ہے بہت سنے گا. فرمایا ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہ میرے بیٹے تجھے جنت مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فوراً ان کی والدہ سے تم نے ان کو جنتی کیسے کہہ دیا، تم نے ان کو جنتی کیسے کہہ دیا، تمہیں کیا معلوم انہوں نے اللہ کے راستے میں ذکر سے لایانی بات کی ہو. فرمایا ان کو جنتی کیسے کہہ دیا، تمہیں کیا معلوم انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی بات کی، کتنا بڑا نقصان ہے لایانی بات. تو بات آپ نے فرمائی اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم اسے لایانی بات کی ہو اللہ کے راستے میں نکل کر، یا کسی کو ایسی چیز دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے استعمال کر لو، لکڑی استعمال کر لو، چادر استعمال کر لو. یاد سنتا رہتا کہ لایانی بات کا بڑا نقصان ہے، تو یہ فرمایا مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا چہرہ بیماری میں چمک رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لایانی باتیں نہیں کرتا، اور دوسرا عمل میرا یہ ہے کہ میرا دل مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.